بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم غامدی صاحب سے وہ متفرق سوالات پوچھیں گے جو آپ لوگوں کی جانب سے ہمیں موصول ہوتے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, بذریعہ ای میل, ایس ایم ایس, اور ہمارے پروگرام کو جہاں جہاں دیکھا جاتا ہے لوگ غامدی صاحب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. سابق ہمارے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا. آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور ہے کہ اگر آپ دین کے عالم ہیں, اگر وہ مذہبی رہنما ہیں, اگر آپ کوئی اس درجے پر فائز ہے جہاں پر کوئی شیخ بیٹھا ہوتا ہے, تو آپ کا ایک خاص حال حلیہ, خاص جامہ زیبی, خاص بود و باش ہوتی ہے. ہمارے ہاں پگڑیوں کے بھی اسٹائل ہیں. کہا جاتا ہے کہ علماء صلحاء کا ایک خاص لباس ہے. پوچھا گیا کہ دین اسلام کیا کہتا ہے, کیا دین نے اسلام کے علماء کے لیے کوئی لباس کی خاص حیثیت, کوئی شکل مقرر کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ کیا ہے؟
اسلام میں علماء کا کوئی خصوصی منصب نہیں قائم کیا گیا جس کے لیے باقاعدہ ایک لباس ہو, نشست و برخاست کا کوئی طریقہ طے کیا جائے. پیغمبر اسلام لے کر آئے ہیں, پیغمبروں کی پوری تاریخ کو پڑھ لیں, اس میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے, اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں, لیکن ان میں سے کسی کو کبھی یہ ہدایت نہیں دی گئی کہ اب تمہیں فلاں طریقے کا لباس پہننا ہے, یہ وضاکتہ اختیار کرنی ہے. ان کی قوم میں شرفا کی ایک وضاکتہ ہوتی ہے, شرفا نے کچھ لباس اختیار کیے ہوتے ہیں, وہ بالعموم انہی کا اہتمام کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کے بارے میں تو ہماری معلومات بڑی حد تک بائبلی پر مبنی ہے. اس کو بھی آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے, اس میں ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. روایتوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کیا پہنتے تھے, آپ کو لباس میں کیا چیزیں پسند تھیں, وہ سب بیان ہوا ہے. یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی تفصیلات ہیں. ان سے بھی کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے لیے, اپنی قوم سے ہٹ کر یا اپنی قوم کے شرفا سے ہٹ کر کوئی خاص لباس انتخاب کیا تھا. اپنی قوم کا لباس پہنتے تھے, باہر سے بعض تحائف آ جاتے تھے, ہدیے کے طور پر کوئی لباس آ جاتا تھا, اگر آپ پسند فرماتے تھے اس کو بھی پہن لیتے تھے. یہی طریقہ بالعموم اختیار کیا گیا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ دین کے سچے عالم بنیں. یعنی علماء ایک ضرورت ہے, وہ لازماً ہونے چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے معاشرے میں لوگ مریض ہوتے ہیں تو اطباء ایک ضرورت ہے. ہمیں زندگی کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی راہیں تلاش کرنی ہیں تو سائنسدان ایک ضرورت ہے. ہمیں گھر بنانے ہیں, عمارتیں تعمیر کرنی ہیں تو انجینئر ایک ضرورت ہے. اسی طرح سے قرآن مجید نے سورہ توبہ میں یہ بتایا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کا نظم بھی قائم رہنا چاہیے, اور وہ دونوں پہلوؤں سے ہونی چاہیے. یعنی ایک طرف ہمارے پاس اللہ کا دین ہے, اس دین کو سمجھنا ہے, سمجھانا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. دوسری جانب انذار کی ایک ذمہ داری ہے جو پیغمبروں کی جانشینی میں کچھ لوگوں کو ادا کرتے رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ نہیں آ جاتا. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ تمہارے اندر سے چند لوگ ایسے رہنے چاہئیں یا نکلنے چاہئیں جو اللہ کے دین میں سچی بصیرت پیدا کریں. اس کے لیے الفاظ ہیں لیتفقہوا فی الدین, یعنی جیسے ہم کہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے طبیب بنیں, تو یہاں تعبیر تفقہوا فی الدین کی اختیار کی گئی ہے, دین میں گہری بصیرت پیدا کریں. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر جب وہ علم حاصل کر لیں, دین کی بصیرت حاصل کر لیں, تو اس کو خبردار کریں. لعلہم یحذرون, مقصد بھی بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچیں. تو ان کی ذمہ داری بیان ہوئی ہے, ان کا کام بیان ہوا ہے, ان کو کیا تیاری کرنی ہے یہ بیان کیا گیا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ وہ جب یہ ذمہ داری ادا کریں تو اس طرح کا لباس پہن لیں یا یہ وضاکتہ اختیار کر لیں یا اپنے رہن سہن میں یہ تبدیلی کر لیں. وہ بھی اسی طرح سے انسان ہے جس طرح سے ڈاکٹر ہے, جس طرح ایک انجینئر ہے, جس طرح ایک سائنسدان ہے. ان طبقات کے لیے ہم کوئی خاص لباس مقرر نہیں کرتے, کوئی خاص وضاکتہ مقرر نہیں کرتے. لوگ شرفا کا لباس ہی پہنتے ہیں, اور ہر معاشرے کے اندر لباس کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں اور بعض قسم کے لوگوں کے بھی لباس ہیں، رائج ہوتے ہیں معاشرے میں، لڑکے وڑکے ایک خاص طرح کا لباس پہن لیتے ہیں، بزرگ ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، تو اس میں ہمارے ہاں بھی کچھ روایتیں قائم ہو گئیں تہذیبی سطح پر کہ علماء ایک خاص طرح کا لباس پہننے لگ گئے، یا اسی طرح جو لوگ اصلاح کا کام کریں وہ ایک خاص طرح کا لباس پہننے لگ گئے، ان کی ایک خاص وضاقتہ بن گئی۔ کوئی شخص چاہے تو اس کی پابندی کرے، چاہے تو پابندی نہ کرے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔
ایک نقطہ واضح کہ ہم سب دین کا اصولی ہدایت کیا ہے اس کی روشنی میں اس پوری بات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ ضمنی توضیحی اطلاقی سوالات پوچھنا چاہوں گا۔ اچھا ہم سب نے دیکھا ہے کہ صرف مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، دنیا بھر میں جتنے مذاہب ہیں، بت مت ہو، ہندو مت ہو، جوڈائزم ہو، کرسچینٹی ہو، ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے۔ آپ عیسائی راہبوں کا دیکھ لیں، آپ یہودی جو ہیں مربین ان کا دیکھ لیں، اور اس طرح ہندو پکشیوں کو دیکھ لیں، ہر جگہ پر آپ کو ایک شناخت نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کوئی یونیورسل کوئی فنومنن ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے کسی بھی پس منظر کا، اس کے جو لباس ہے، اس کی جو ظاہریت ہے، اس میں ایک اس کا نمایاں تشخص نظر آتا ہے؟
اس کی ایک بالکل الگ وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مذہبی روایت رہی ہے وہاں معبد کی خدمت کے لیے لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے، اس سے ایک خاص منصب وجود میں آ جاتا تھا، مناسب سے لباس متعلق رہے ہیں۔
اچھا،
جیسے بادشاہوں کے لباس ہیں، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کے اساتذہ ایک خاص طرح کا گاؤن پہنتے ہیں،
جج پہنتے ہیں،
اسی طرح سے عدلیہ سے متعلق لوگ پہنتے ہیں۔ تو یہ چیز تو رہی ہے کہ جب آپ نے کچھ مناسب سوسائٹی میں تخلیق کر دیے ہیں تو مناسب کے لیے بعض اوقات لباس خاص ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، اس کا فطری ظہور بھی ہوتا ہے، اس کی نوعیت ایک تہذیبی روایت کی بن جاتی ہے، پھر لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اسے ملحوظ بھی رکھتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے ہاں جج حضرات ایک خاص طرح کی وگ لگاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ظاہر ہے کہ روایت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس طرح کی روایت کی ہمارے دین میں ضرورت نہیں پڑی، یعنی ہم معبد کے خدام کے لیے یا معبد میں کچھ ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے الگ سے کوئی لوگ مقرر نہیں کیے گئے۔ مسجد کے بارے میں عمومی روایت یہ ہے کہ محلے کے لوگ مل کے مسجد بنا لیں گے، ہر محلے میں مسجد یا مصلی ہونا چاہیے، لوگ وہاں مل کے نماز پڑھیں۔ اس میں یہ بھی پابندی نہیں لگائی گئی کہ وہاں کوئی خاص امام مقرر کرنا ہے، بلکہ میں گیا، آپ گئے، کوئی شخص آگے کھڑا ہو گیا، مسلمان ہیں، 10-20 ہیں، ان میں سے کسی نے نماز پڑھا دی، کسی بزرگ نے امامت کرا دی۔ تو ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی خاص منصب نہیں تخلیق کیا گیا، یعنی امامت کا بھی کوئی منصب نہیں ہے کہ مسجد کے لیے فلاں اور فلاں آدمی کا تقرر ہونا چاہیے۔ لوگ جائیں گے، وہ نماز پڑھ لیں گے، ان میں سے کوئی مسلمان آگے بڑھے گا، وہ امامت کرا دے گا۔ جمعے کے ممبر کے بارے میں بھی بالکل الٹ روایت قائم کی گئی۔ ہمارے ہاں سنت یہی ہے کہ مسلمانوں کا حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی نمائندہ آ کے وہاں خطبہ دے گا، وہ امامت کرائے گا۔ تو وہاں پر بھی کوئی مذہبی منصب نہیں قائم کیا گیا۔ ہمارے دین میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہنا چاہیے، دین تو اللہ کا دین ہے اور سارے پیغمبروں کا ایک ہی دین رہا ہے، لیکن رسالت مآب کے بعد اس طرح کا کوئی منصب مسجد کے لیے، معبد کے لیے، یہاں تک کہ حرم کے لیے بھی تخلیق نہیں کیا گیا۔ رسالت مآب کی مسجد بھی موجود تھی، دوسری مسجد مدینہ میں بھی بنی، اسی طرح سے حرم تو سب سے بڑی مسجد ہے، وہ مسجد حرام ہے، تو کوئی خاص طبقہ اس کی خدمت کے لیے باقاعدہ مقرر نہیں کیا گیا اس طرح کہ جس کو منصب کی صورت دی جائے۔ اس میں حکمرانوں ہی کے پاس، یعنی مسلمانوں کی سیاسی قیادت ہی کے پاس مسجدیں یا جامع مسجدیں رہی ہیں۔ اور جمعے کے ممبر کے بارے میں تو ہمارے یہاں فقہا نے ہمیشہ سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ سلطان سے متعلق ہے، یعنی یہاں پر بھی کوئی مذہبی منصب نہیں ہے یا مذہبی مناسب کی کوئی الگ صنف نہیں ہے جو اس کے لیے تخلیق کی گئی ہو۔ یہ پس منظر ہے جس وجہ سے ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکی۔ علماء ہمارے ہاں ایسے ہی ہیں، جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک آدمی نے اس فن میں اختصاص کر لیا، دوسرے نے کسی دوسرے فن میں اختصاص کر لیا، یہ کوئی بڑا طبیب بن گیا، وہ کوئی بڑا انجینئر یا مہندس بن گیا۔ اس طرح سے طبقے بھی وجود میں آ جاتے ہیں اور مختلف لوگ بھی اپنے اپنے پیشوں کے لحاظ سے ممتاز ہوتے ہیں، لیکن کوئی خاص لباس ان کے لیے مقرر کرنے کی ضرورت دینی لحاظ سے کبھی نہیں سمجھی گئی۔ مسلمانوں کی روایت میں جب مذہبی قیادت پیدا ہو گئی، یعنی پیدا تو ہو جاتی ہے ہر جگہ، جب وہ پیدا ہو گئی اور پھر اس کے بعد ان میں سے اگر کچھ قاضی بنے تو تو ان کے لیے خاص لباس مقرر ہو گئے، کچھ افتاء کے منصب پر بیٹھے تو انہوں نے بعض لباس مقرر کر لیے. تو اس طرح سے یہ ایک روایت سی بنی ہے، ورنہ خود مذہب میں تو معبد ہی نے یہ سب کچھ کرنا تھا. معبد کے بارے میں، یا جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی نہیں گئی، نہ پابند کیا گیا ہے، تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ اب اس طرح کا خاص لباس، خاص وضاقتا یا کوئی اور اس طرح کی چیز پیدا ہو جاتی.
ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا، ہم سب آگے بڑھاتا ہوں موضوع کے اس سلسلے کو. یہ بتائیے گا، ایک اور پہلو جو نظر آتا ہے جب آپ مذہبی لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کے لباس کے حوالے سے استفسار کرتے ہیں، تو کہا ہی جاتا ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، وہ جو لباس پہنتے تھے وہ تو عرب کلچر تھا، اس زمانے میں جو لوگ باقی لباس پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی لباس پہنتے تھے، لیکن جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کی اطاعت قدم بھرتے ہیں، کسی پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ایک ناگزیر نفسیاتی فطری عقلی تقاضا ہے کہ اس جیسے بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، شمائل کے حوالے سے کہ آپ اس طرح دکھتے تھے، سر پہ آپ نے امامہ باندھا ہوتا تھا، تو اس سے بھی تو ایک روایت شروع ہوئی کہ رسول اللہ کی اتباع میں لوگوں نے ایک مثبت جذبے سے اس لباس یا اس کلچر اور اس ٹریڈیشن کو فالو کرنا شروع کر دی جو تھا تو عرب کا، لیکن چونکہ ہمارے پیغمبر نے اپنا لیا تھا تو اب ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں.
فطری چیز ہے، ایسا ہوتا ہے. پیغمبر تو بہت بڑی ہستی ہے، عام طور پر جو قیادت پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی لوگ ایسے ہی وابستہ ہو جاتے ہیں.
گوویرا پہنتے تھے تو سب نے پہننا شروع کر دیا.
اس طرح ہوتا رہا ہے. ایسی چیزیں اگر فطری طریقے سے ہوں تو اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ یعنی کسی لیڈر، کسی رہنما، اور سب سے بڑھ کر کسی نے پیغمبر کی وضاقت اختیار کر لی ہے، اس میں بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز دین میں بدعت نہ بن جائے.
ہاں، یہ
لوگ متنبہ رہیں کہ یہ بس میرا ایک ذوق ہے، میں اس کے لحاظ سے اس طرح کا لباس پہنتا ہوں. میں ابھی بھی دیکھتا ہوں مساجد میں، بعض اوقات ہم جاتے ہیں، یہاں بھی ریاستہ متحدہ میں بھی، تو ہمارے ائمہ نے خاص لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں. میرے نزدیک یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو دینی روایت بنا دینا، اس کے بارے میں دوسروں پر نقیر کرنا یا ان سے یہ تقاضا کرنا، یا جو آدمی دین کا عالم بنے وہ اس طرح کا لباس ضرور پہنے، یہاں اصل میں زیادتی ہوتی ہے. باقی کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے، اس کے لحاظ سے وہ کوئی لباس پہن لیتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جب اس طرح کی چیزوں کا التزام کیا جاتا ہے، اس پر اصرار کیا جاتا ہے، دوسروں کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، تو پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بدعت بن جائیں.
ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا، ہم سب دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے، ملیشیا، انڈونیشیا دیکھیں، آپ عالم عرب میں دیکھیں، یہاں پر مغرب ممالک میں دیکھیں، جو مذہبی علماء ہیں ان کے یہاں لباس کے معاملے میں وہ شدت نظر نہیں آتی جو برے صغیر کے اندر، بالخصوص پاکستان، انڈیا میں ہمیں یا بنگلہ دیش میں نظر آتی ہے. ایک ہم سب اس کا ریزن جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں چونکہ مذہبی علماء اگر شلوار قمیض پہنے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شرٹ کالر نہیں پہنتے یا کف نہیں پہنتے، اور ہم خود چونکہ مذہبی ماحول میں رہے تو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ تو انگریزوں کا جو لباس ہے اس کی مشابہت ہے. اب دونوں پہلو پہ میں چاہتا ہوں ذرا تبصرہ فرمائیے. عام طور پہ استدلال یہ ہوتا ہے کہ جی جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے، دین نے ہمیں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع کیا ہے، اور دوسری بات ہم برے صغیر میں رہے تو انگریزوں سے ہمارے دل میں ایک نفرت کا جذبہ بھی اٹھتا ہے. وہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ اب مذہبی علماء ان کی کسی لباس کا کوئی کالر بھی اپنانا نہیں چاہتے.
یہ چیز بھی میرے نزدیک فطری ہے. دنیا میں مختلف قوموں کے ساتھ آپ کی محبت بھی ہوتی ہے، نفرت بھی ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے تاریخی واقعات ہوتے ہیں. اگر کسی قوم نے ظلم کیا ہے، کسی قوم نے آپ کے علاقے ہتھیا لیے ہیں، اس نے آپ کے ساتھ کوئی جنگ کی ہے، اس کے بارے میں فطری طور پر لوگوں کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ایسی چیزوں کو مستقل نہیں ہونے دینا چاہیے. اس دنیا میں ہمیں جینا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسے ہے کہ یہاں سب لوگ نہ ایک مذہب کے پیرو ہو جائیں گے یا ایک نہ ایک نقطۂ نظر کے حاملین ہو جائیں گے. ان میں تبادلہ خیالات بھی ہونا ہے، انہوں نے تجارت بھی کرنی ہے، انہوں نے ایک دوسرے سے ملنا بھی ہے. اور پھر آج کے زمانے میں جب مواصلات کے ذرائع غیر معمولی ہو گئے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جانا ہے. اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ہجرت بھی ہوتی رہتی ہے، اس میں بھی لوگوں کو جا کر دوسری بستیوں میں رہنا ہے. اس میں اگر کسی چیز کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے تو وہ مذہبی شاعر ہے. یعنی اگر کسی قوم میں مذہبی شاعر کی حیثیت کسی چیز کو حاصل ہے تو مسلمان اسے اختیار نہیں کریں گے. لیکن باقی لباس، ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے. لباس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لباس ضرورت کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، لباس پر موسم کا بہت اثر ہوتا ہے، حالات کیا ہیں ان کا بہت اثر ہوتا ہے، پیشوں کا اثر ہوتا ہے. آپ کو فوج میں ذمہ داریاں انجام دینی ہے تو تو آپ کا لباس اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے، آپ کو کسی ہسپتال میں ذمہ داریاں انجام دینی ہیں تو وہاں پر کیا لباس پہننا چاہیے. تو میرے نزدیک اس میں انسان سہولت دیکھتا ہے، ماحول کی مناسبت دیکھتا ہے، اور اسی طرح جو انسان میں ایک حصے جمالیات ہے اس میں بعض اوقات وہ اپنے لباس پر، اپنے رہن سہن پر، ہر چیز پر غور کرتا رہتا ہے، اور اس میں نئی نئی چیزیں اختیار بھی کرتا رہتا ہے. جس طرح افکار میں تازگی آتی ہے، اسی طرح زینت کی چیزوں میں بھی تازگی آتی ہے. یہ ہمارے ہاں عمارتیں کیسی بننی چاہیے، سڑکیں کس طرح سے بنانی چاہیے، محلے کس طریقے سے منظم کرنے چاہیے، ان کے ایک پرانے انداز ہیں، اب نئے انداز آ گئے ہیں. تو اس میں مشابہت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. وہی دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز سہولت پیدا کرتی ہے، کیا چیز مناسبت پیدا کرتی ہے. اور اگر کوئی مذہبی چیز ہے جس کو مذہبی طور پر اختیار کر لیا گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ہر مذہب کی اپنی شناخت بنا دیتی ہے، اس کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے، ہم سے بالکل نقطہ واضح ہوا. اچھا، ہم سب گزشتہ دنوں میں نے ایک کتاب دیکھی، مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی علیہ رحمت دیوبند کے بہت بڑے فاضل تھے، احاطہ دار العلوم دیوبند میں بیتے ہوئے چند دن. انہوں نے جو علماء دیوبند اس وقت 18th century کے آخر میں اور بالکل 19th century کے آغاز میں جو لوگ لباس پہنتے تھے، اس کی جو تصویر کشی کی ہے، وہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس علاقے میں جس جگہ پر مدرسہ تھا وہاں پر جو قریب میں ہندو پنڈت تھے جو تھے، وہ سب بھی وہی لباس پہنتے تھے، کھلے پیجامے ہوتے تھے. چونکہ موسم کا بڑا دخل ہے، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر عام طور پہ کپڑا کون سا ہے، قمیض کون سی ہے، ہوا اس میں آتی نہیں. تو اس وقت جو ہمارے ہاں صلاح کا لباس ایک طرح سے رائج ہو گیا ہے، شلوار کرتا ہے خاص طرح کا، تو یہ بھی تو جس کلچر میں نمودار ہوا وہاں پر بھی باقی مذاہب کے لوگ یہ لباس پہنتے تھے.
ایسا ہی ہے بالکل. یعنی اگر آپ دیکھیں تو آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے ہندو شرفا بھی کم و بیش وہی لباس پہنتے تھے،
پگڑیاں بھی باندھتے تھے،
اسی طرح ایک خاص طرح کی ٹوپی بھی پہنتے تھے. مثلا ہمارے ہاں یو پی کے علاقے میں علماء جو ٹوپی پہنتے ہیں، آپ دیکھیے وہی ٹوپی پنڈت نہرو بھی پہنتے ہیں.
جی بالکل.
تو معاشرت میں، تہذیب میں بہت سی چیزیں مشترک ہوتی ہیں، ان کے بارے میں تعصبات نہیں پیدا ہونے چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے صحابہ کو ہرگز پابند نہیں کیا کہ اب تمہارے لباس بدل جانے چاہیے، بلکہ نام تک نہیں بدلے گئے، الا یہ کہ کسی نام میں شرک کا کوئی پہلو ہو. تو اسلام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اپروچ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ اپنی اصل پر اسی طرح مان لی گئی ہیں، ان میں کسی چیز میں شرک ہے، کسی میں بدعت کا احتمال ہے، اب اس کے خلاف ہم گفتگو بھی کریں گے اور لوگوں کو اس کی تربیت بھی دیں گے، اس لیے کہ اس سے دین کا اظہار ہوتا ہے. اگر کسی چیز سے دین کا اظہار نہیں ہوتا، اگر کوئی چیز دین سے متعلق ہو کر روایت نہیں بن چکی، تو اس طرح کی چیزوں کو دنیوی چیزیں سمجھنا چاہیے، اور جس طرح دنیا میں ہم چیزوں کے اخذ و انتخاب کا فیصلہ کرتے ہیں انہی اصولوں پر فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی مجھے اگر کوئی لباس کا انتخاب کرنا ہے، یا مجھے گھر میں رکھنے کے لیے کسی میز کا انتخاب کرنا ہے، یا مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھنے کے لیے فرنیچر کا انتخاب کرنا ہے، تو میں یہ دیکھوں گا کہ سہولت کس چیز میں ہے، میرے پس منظر کے لحاظ سے کون سی چیز موزوں ہے، اس میں میرا ذوق بھی کار فرما ہوگا، اور زمانہ جس طریقے سے چیزوں کو مختلف طریقے پر آگے بڑھاتا رہتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز میں ایک ارتقاء جاری ہے. علم کے ارتقاء سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، حیاتیاتی ارتقاء کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے، لیکن علم کے معاملے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ارتقاء پذیر رہتا ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں، خواہ وہ زینت کی چیزیں ہیں، خواہ وہ ہمارے رہن سہن سے متعلق ہیں، اوزار سے متعلق ہیں، ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو ان تبدیلیوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو بھی ان سے متعلق کرتے رہنا چاہیے. یہ البتہ میرے نزدیک بڑی پسندیدہ چیز ہے کہ ہم اپنی تہذیب میں، اپنی معاشرت میں، اپنی تاریخ میں کھڑے ہو کر تبدیلیاں کریں گے. یعنی تبدیلیاں ہونی چاہیے، لیکن کسی جگہ ہمارے پاؤں بھی جمع ہونے چاہیے. وہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، وہ چیز ہر وقت ملحوظ رہنی چاہیے. جب آپ اپنی سرزمین سے اکھڑ جاتے ہیں، اپنی تہذیب سے غیر متعلق ہو جاتے ہیں، اپنی روایت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی نئی دنیا میں لے جاتے ہیں، تو اس سے بعض اوقات آپ اپنے بہت بڑے سرمایے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں جو آپ کو آپ کی تاریخ، آپ کا قومی سرمایہ منتقل کرتا ہے.
تو بالکل واضح ہو گیا. اچھا، ہم سب یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں، جب بھی کوئی بڑا اداکار ہو، کوئی کسی دوسرے شعبے کا آدمی دین کی طرف آتا ہے، تو سب سے پہلے جو تبدیلی اس میں نمودار ہوتی ہے وہ اسی طرح اس کے کپڑوں میں، اس کے حال حلیوں میں. علماء کرام ایک استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دین کی طرف آئے ہیں، نیکی کا رستہ اپنا رہے ہیں، تو آپ وہ لباس پہنے جو صلحاء کا لباس ہے، جو علماء کا لباس ہے، جو نیک لوگوں کا لباس ہے. جب آپ وہ پہنیں گے تو اب وہ پہن کے جب آپ کو برا کام کرنے جائیں گے تو آپ کو شرم محسوس ہوگی کہ یار دیکھو لوگ تو مجھے دیکھ کر یہ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، میں یہ شلوار قمیض پہن کر اور اس طرح سے ٹوپی پہن کر یہ کام کروں گا تو لوگوں کا کیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر کو پہلے تبدیل کر دو تو اس سے آدمی مجبور ہوتا ہے اپنے باطن کو تبدیل کرنے پر.
اس کے معنی یہ ہوئے نا کہ یہ بات مان لی گئی کہ ایک تدبیر ہے.
ہاں
یعنی آپ نے اپنے مخاطب کی اصلاح کے لیے ایک تدبیر اختیار کی ہے، اس کو اسی تدبیر کی حیثیت سے اس شخص کو بتا بھی دیجیے.
دینی چیز نہیں.
اب اگر اس نے ایک تدبیر کے طور پر اس کو خود اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس پر کیا اعتراض ہے. میں جب دنیا میں کوئی کام کرتا ہوں تو اپنی تربیت کے لیے، اپنا احتساب کرنے کے لیے بہت سی تدابیر اختیار کرتا ہوں. وہ تدابیر میرے نزدیک علمی اور عقلی لحاظ سے قابل عمل بھی ہوتی ہیں، قابل قبول بھی ہوتی ہیں. ان تدابیر میں انتخاب کا معاملہ بھی جاری رہتا ہے. میرے نزدیک یہ تدبیر مناسب ہے، آپ کے نزدیک موضوع نہیں ہے، اس میں اختلاف بھی ہوتا رہے گا. تو جب کسی چیز کو آپ دین کی حیثیت سے پیش کریں تو بتائیں کہ یہ دین ہے. جب اس کو تہذیبی روایت کی حیثیت سے پیش کریں تو بتائیں کہ یہ ہماری تہذیبی روایت ہے. جب کسی چیز کو تدبیر کے طور پر کسی کو تجویز کریں تو بتائیں کہ یہ تدبیر ہے. کیونکہ ان میں سے کسی چیز کو بھی اگر آپ نے خلط ملط کر دیا تو اسی سے در حقیقت دین میں بدعت وجود میں آ جاتی ہیں اور لوگ ان چیزوں کو دین سمجھنے لگ جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں.
ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سب، آپ بھی چونکہ دین کے عالم ہیں اور لوگوں کو عام طور پر جب کسی دین کے عالم کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے لباس کے حوالے سے. جن بزرگوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، مولانا مودودی ہوں، مولانا فرائی ہوں، مولانا امین حسن اصلاحی، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، سب لوگ، مولانا وحید الدین خان، ان کے ہاں وہ لباس نظر آتا ہے مثال کے طور پہ جو ہمارے علماء کا لباس ہے، ٹوپی پگڑی عام طور پہ پہنتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے عام طور پہ کہ بھائی گاندھی صاحب بہت بڑے عالم ہیں دین کے، لیکن یہ باقی لوگوں کی طرح ان کے ہاں وہ جو مظاہر ہمارے ہاں علماء کے ہوتے ہیں ان کو ترک کیا گیا ہے یا جس کلچر سے آئے ہیں وہاں پر نہیں تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟
پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو دین کے عالم کی حیثیت سے نہ پیش کیا نہ میں سمجھتا ہوں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں دین کا ایک طالب علم ہوں اور میرے ہاں یہ بات کوئی انکسار کا جملہ نہیں ہے، بلکہ میری ساری زندگی اسی اصول پر گزری ہے. میرا کوئی مذہبی پس منظر نہیں تھا، میں کوئی علماء کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا. مجھے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے دین سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور پھر اس کے بعد میری اس کے علم سے وابستگی ہوتی چلی گئی، اس کی خدمت بھی میں کچھ انجام دیتا رہتا ہوں. تو اس وجہ سے میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں. یوں نہیں کہ میں نے کسی چیز کو ترک کر دیا، یعنی مجھے تو کسی چیز کو اختیار کرنا تھا. تو اگر میں کسی زندگی کے مرحلے میں یہ محسوس کرتا کہ اب میں عالم ہو گیا ہوں اور مجھے اب علماء کا لباس پہننا چاہیے اور علماء کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے سوچتا. اس طرح کا کوئی لمحہ اس 73 سال کی عمر میں ابھی مجھ میں نہیں آیا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اہم اور سبق آموز بات ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو کچھ اور ہم صاحب کی خدمت میں سوالات رکھتے ہیں. ہم صاحب، یہ پوچھا گیا ہے کہ دین اسلام میں ہجرت کا بھی ایک تصور ہمیں بیان کیا جاتا ہے. خدا آپ نے اپنی کتاب میں کچھ ایمان کے کچھ انڈائریکٹ تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں بھی اس کو شمار کیا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، یعنی کس وقت آدمی کو ہجرت کرنی چاہیے کسی ایک جگہ سے. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ اب کہتے ہیں جی خود اسلامی ممالک میں ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے، کیا اس صورت میں ہجرت کر سکتے ہیں؟ معاشی تنگی اس صورت میں کر سکتے ہیں؟ امن و امان کا مسئلہ ہے، ہجرت کرنے کا کرائیٹیریا دین اسلام میں کیا ہے؟
ایک تو ہجرت ہے جو آپ دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، یعنی آپ کو معاشی مسائل درپیش ہیں، ایک جگہ آپ خیال کرتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ میرے لیے وسعت ہو سکتی ہے، آپ چلے جاتے ہیں. اسی طرح علم کے لیے لوگ ہجرت کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی علم انسان کے خاص ذوق کا علم بن گیا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مشرق میں کہیں یا مغرب میں کہیں بڑے بڑے ماہرین پیدا کر چکا ہے یا وہاں کے اداروں میں سے بہتر طریقے سے میں اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہاں چلا جائے گا. یہ جو باتیں آپ نے بیان کی، بعض لوگوں کا سیاسی ذوق ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے معاملے میں وہ اپنی رائے ظاہر کریں، بیان کریں. بہت سی جگہوں پر یہ ممکن نہیں ہوتا، مثلاً عمارتوں میں، بادشاہتوں میں. چین میں آپ اس طریقے سے سیاست پہ گفتگو نہیں کر سکتے، جزیرہ نما عرب میں نہیں کر سکتے، اس کے 8-9 ممالک ہیں وہاں سب میں یہی صورتحال ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے ذوق کی چیز ہے اور آپ کا ایک خاص رجحان ہے، اس کے پیش نظر آپ ہجرت کر جاتے ہیں. دین میں جس کو ہجرت کہا گیا ہے اور جس کی ترغیب دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے احکام پر عمل کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہے، یعنی کوئی پابندی لگا دی جائے. آپ دین میں جن چیزوں کو اختیار کرنے کے پابند ہیں، کسی معاشرے میں لوگوں کو بالجبر اس سے روک دیا جائے. مثلا کہیں نماز پڑھنا ناممکن بنا دیا جائے, کہیں روزہ رکھنا ناممکن بنا دیا جائے, اس طرح دین کے اظہار پر پابندی ہو. ایسے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سی جگہوں پر اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں آج کے زمانے میں بھی, کہ جہاں حکومتیں جبر کرتی ہیں یا معاشرے میں کوئی جبر کی فضا پیدا ہو جاتی ہے, مختلف طبقات کا جبر وجود میں آ جاتا ہے. یعنی میں دین کو جس طرح سمجھتا ہوں تو مجھے ظاہر ہے کہ اس کا بیان بھی کرنا ہوتا ہے, اس کو ظاہر بھی کرنا ہوتا ہے. تو دین کا بیان, دین پر عمل, دین میں ایمانیات ہے, دین میں اعمال ہے, ان میں سے کسی چیز کے اظہار پر بھی اگر کوئی پابندی لگ گئی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں آپ اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں. یہ دین میں ہجرت ہے, یعنی دین میں ہجرت کا تعلق دین ہی سے ہے.
اچھا, دین کے تقاضوں
اور اسی کو سامنے رکھ کر آدمی اس کا فیصلہ کرتا ہے. آج کے زمانے میں یہ کوئی آسان فیصلہ بھی نہیں ہوتا. اب بہت سے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, چین کے مختلف علاقوں میں ہیں, وہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہم پر فلاں پابندی لگا دی گئی, فلاں پابندی لگا دی گئی, لیکن ان میں سے کتنے ہیں جن کے لیے ہجرت کرنا ممکن ہوتا ہے؟ وہ جو قرآن مجید نے ہجرت کی آیت میں کہا ہے کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ, تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا کی زمین وسیع ہے؟ تو اس زمانے میں تو اب یہ صورت نہیں رہی, اس لیے کہ سرحدیں بند کر دی گئی ہیں, آپ پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر آپ باہر نہیں نکل سکتے, یہاں سے وہاں کہیں جانا آسان نہیں ہے. لیکن اگر ممکن ہو تو آدمی اپنے لیے کوئی راہ تلاش کر لیتا ہے. تو دین میں ہجرت کا سوال دین ہی سے متعلق پیدا ہوتا ہے, اور دنیا کے جتنے امور ہیں ان میں آپ کی ثوابدید ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی دوسرا ماحول, کوئی دوسرا ملک, کوئی دوسرا علاقہ بہتر ہو سکتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں.
ٹھیک. اچھا, ہم سب اس میں ایک عام طور پہ جو پریولنٹ تھاٹ ہے, لوگ جب پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی دنیا میں دو تقسیمات کی گئی ہیں ممالک کے اعتبار سے, کچھ دارالاسلام ہیں, کچھ دارالکفر ہیں. تو اب اگر آپ اگر دارالکفر میں جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کی بھی کچھ حدود و شرائط ہیں, اور دارالاسلام سے نکلتے ہیں تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. یہ تقسیم جو ہے یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں, بعض علماء اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دارالکفر کے یہ احکامات ہیں, خود یہاں پر کیسے آپ نے معاملات کرنے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟
میرے نزدیک تو اس وقت پوری دنیا اصل میں اگر اس اعتبار سے تقسیم کرنی ہے تو آپ کہیے کہ بہت سے ممالک ایسے وجود میں آ گئے جو دار الدعوی ہیں, یعنی آپ وہاں پر جا کر اللہ کے دین کی دعوت پیش کریں. لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو دین سے اس طرح واقف نہیں ہیں, جن تک دین کا پیغام اس طریقے سے نہیں پہنچا. تو اب یہ پرانی تقسیمات ہیں جو لوگوں نے اب تک یاد رکھی ہوئی ہیں, دارالحرب, دارالکفر, دارالاسلام, یہ ہمارے یہاں فقہا کی قائم کرتا تقسیمات ہیں. موجودہ زمانے میں بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. ایک دور وہ تھا کہ بادشاہوں کی حکومتیں ہوتی تھیں. اگر کسی جگہ ایک مسیحی بادشاہ کی حکومت ہے, کسی جگہ ایک بدھ بادشاہ کی حکومت ہے, تو وہاں آپ کے لیے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی, اس کے ساتھ جینا ہی ممکن نہیں ہوتا تھا, معاشرت آپ کو اگل کر رکھ دیتی تھی. تو اس وجہ سے اس کے لیے دارالکفر کی تعبیر بھی درست تھی, کیونکہ آپ کو فتنے کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا. آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں, اب تو ساری دنیا اصل میں دار الدعوت ہے, بلکہ خود ہم مسلمانوں کے ملک بھی دار الدعوت بن کے رہ گئے ہیں. یعنی وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا دین کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, ان کی اجتماعی زندگی میں اس کے کیا تقاضے ہیں, انفرادی زندگی میں کیا تقاضے ہیں. تو دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ گئیں. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اصطلاحات قرآن و حدیث کی اصطلاحات نہیں ہیں, یہ اصطلاحات فقہا نے اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے وضع کی تھیں, اور اس وقت کی صورتحال میں ان کی ایک موزونیت تھی بھی. اب جو تبدیلیاں, جو تغیرات آئے ہیں, اس میں یہ صورت اس طرح باقی نہیں رہی.
جی, اس وقت ہم نئی تقسیمات کرتے ہیں, مثال طور پہ اکنامک تقسیمات ہوتی ہیں, فرسٹ ورلڈ ہے, تھرڈ ورلڈ ہے, اس طرح سے بعض ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں پر سوشل رائٹس ہیں, یہ ڈکٹوریل ریاستیں ہیں. تو آج بھی ہم جس وقت انتخاب کر رہے ہوتے ہیں, تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی فطری تقاضے زمان و مکان سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں.
لازماً ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کے لیے خوش آمدید کہنے والے لوگ موجود ہیں, یا کہیں آسانی ہے کہ آپ وہاں منتقل ہو سکیں, یا منتقل ہو سکیں اور وہاں پر برابر کے شہریوں کی حیثیت سے رہ سکیں, تو آپ ترجیح دیں گے. تو اس طرح کی ترجیحات معاشی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے, مذہبی لحاظ سے آپ قائم کر سکتے ہیں. یہ ترجیحات اس وقت بھی ہیں. بعض جگہوں پر آپ کے لیے مسلمان کی حیثیت سے رہنا, مسجدیں بنانا, اپنے سینٹر قائم کرنا, لوگوں کے ساتھ ملنا, ان کو دعوت پیش کرنا بہت آسان ہے, وہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کا. تو تو ظاہر ہے کہ وہ ممالک ترجیح حاصل کریں گے. بعض جگہوں کے اوپر ممکن ہی نہیں کہ آپ جا کر کوئی دین کی دعوت تبلیغ کا کام کر سکیں, تو کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا کہ وہاں جائیں. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. ان کے بارے میں پرانی فقہ کی کتابوں سے اصطلاحات نکال کر حکم نہیں لگایا جا سکتا.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں, چند اور سوالات ہم سب. یہ بیان کیجئے گا کہ شادی کے بعد کیا بیوی کے لیے, زوجہ کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام اٹیچ کرے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں عام طور پر شناختی کارڈ میں تبدیلی بھی کروائی جاتی ہے, تو یہ کوئی دین کا کوئی تقاضا تو نہیں ہے کہ بیوی کی جو نسبت ہے وہ شوہر کے ساتھ جڑے؟
نہ یہ دین کا تقاضا ہے اور نہ ہمارے یہاں کی کوئی روایت تھی.
اچھا,
یہ روایت تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. یعنی ایک چیز تو ہے نا کہ دین میں ایسی کوئی بات کہی گئی ہو. دین میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ آپ نے کبھی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ سنا کہ ان کے نام اس طرح تبدیل کیے گئے تھے. ان کے نام ہمیشہ سے ان کے والدین کے ساتھ یا ان کے حوالے سے لیے جاتے ہیں. یعنی آپ سیدہ عائشہ کا نام لیں گے تو عائشہ بنت ابی بکر کہتے ہیں, ایسے ہی کہتے ہیں.
جی ہمیشہ, بالکل.
اس وجہ سے نہ یہ صرف یہ کہ دین میں ایسی کوئی بات نہیں بلکہ ہماری روایات میں بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ تو تدریجاً دوسری قوموں سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے طریقہ اختیار کیا ہے. اس وجہ سے اب یہ روایت بن گیا ہے, لوگ چاہیں تو اس کو قائم رکھیں. اس میں بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں. یعنی جیسے ہی نکاح ہوتا ہے اب اس کے بعد شناختی کارڈ تبدیل ہوگا, آپ کی ڈگری پر کوئی اور نام لکھا ہوا ہے, شناختی کارڈ پر کوئی اور نام ہے, تو اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کا شوق ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن اسلام میں اس طرح کی کوئی بات کہی گئی ہے؟ ہرگز نہیں. ہماری تہذیبی روایت میں ایسی کوئی چیز ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ ہمارے ہاں تو عورت کی شخصیت کو ہر لحاظ سے ایک آزاد شخصیت کے طور پر قبول کیا گیا ہے. وہ اپنی ایک شناخت رکھتی ہے, اس شناخت کے حوالے سے اپنا تعارف کراتی ہے, اسی لحاظ سے زندگی بسر کرتی ہے.
ٹھیک. یہاں سے دوسرا, بچوں کے ناموں میں ہم نے دیکھا عام طور پہ ہمارے ملکوں میں تو والدین کا نام آتا ہے ان کی, یا دادا کا یا والد صاحب کا نام آتا ہے, لیکن یہاں مغرب ممالک میں تو یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ نیم ہوگا, مڈل نیم ہوگا, لاسٹ نیم ہوگا, تو ایک نسبت جو ہے وہ ماں دیتی ہے بچے کے نام کو اور ایک نسبت باپ دیتا ہے آگے وہ دینا چاہے, تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں.
کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اصل میں کسی علاقے کی روایات ہے. اگر وہ اس کو ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو میرے نزدیک اس طرح کی چیزیں تہذیبی ارتقاء کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ان کو مذہبی نہیں بنانا چاہیے, اور ثقافت, تہذیب اور کلچر کی چیزوں کے بارے میں حساسیت ہوتی ہے, رہنی بھی چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ انسان ایک نفسیاتی وجود ہے. وہ کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے, کسی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی تاریخ ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو اس کی شخصیت کا حصہ سمجھنا چاہیے. ان میں ارتقا بھی ہوتا رہتا ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں نہ کوئی جمود اختیار کرنا چاہیے اور نہ کسی کو ہدف تنقید بنانا چاہیے. البتہ مذہب کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ اگر کسی چیز کو مذہبی بنا کے پیش کیا جا رہا ہو اور وہ اصل میں مذہب میں نہ ہو تو صاف صاف طریقے سے واضح کر دیا جائے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب کو ہر طرح کی آمیزش سے بالکل پاک رہنا چاہیے. یعنی مذہب کے معاملے میں اصول یہی ہے کہ جب آپ اس کو پیش کریں تو وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش ہوگا. اس میں جو بات بھی کہی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کہی جائے گی, اللہ کے پیغمبر کے ارشاد کی بنا پر کہی جائے گی. اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش کو کسی سطح پر بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ وہاں نہ فقہ کی آمیزش ہونی چاہیے, نہ کلام کی, نہ فلسفے کی, نہ روایات کی, نہ کوئی تہذیبی اقدار کی. اس کو الگ سے پیش کریں. وہ اللہ کا دین ہے, وہ پیغمبروں نے پیش کیا ہے. اس کے بعد تہذیبی روایات بھی ایک اہمیت رکھتی ہیں, کلچر بھی ایک اہمیت رکھتا ہے, ثقافت, اس طرح کی دوسری چیزیں انسان کی شخصیت کا حسن ہے. ان کو اس کے لحاظ سے پیش بھی کریں, اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیں سکھائیں, آگے تعلیم بھی دینا چاہیں تعلیم دیں, لیکن ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے.
ٹھیک. نقطہ واضح ہوگا. ہم سب ناموں کے حوالے سے ایک دو چھوٹے چھوٹے باتیں پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ سے پہ خاتمہ کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ بڑا رواج ہے کہ جی یہ نام جو ہے اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے, بس بڑا گرم نام ہے, بڑا جلال والا نام ہے. یہ ٹھنڈے گرم کا کیا کانسیپٹ ہے ناموں میں؟ اور عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ نام صرف وہی رکھیں گے جو مسلمانوں کی تہذیب کے نام ہیں. کیا وہ نام جو اس وقت مثال کے طور پر مغربی قوموں نے اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی بچوں کے رکھے جا سکتے ہیں, یا صرف مسلمانوں کے نام ہی رکھے جائیں گے؟
یہ جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے یہ تو لوگوں کے توہمات ہیں.
اچھا.
وہ توہمات ہمارے ہاں علم بھی بن گئے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس نام میں یہ تاثیر ہے اور اس کے پیچھے فلاں چیز ہے اور فلاں چیز نہیں ہے, اس کا فلاں ستارے سے تعلق ہے. ایسی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی, تو اس وجہ سے نام کو اس کے معنی کے لحاظ سے دور دیکھنا چاہیے, کیونکہ لفظ کے معنی یہ تو ایک حقیقت ہے. تو ایک معنوی مناسبت ہوگی تو اچھا نام ہوگا. اور ہمارے ہاں جو مسلمانوں کی روایت کے نام ہیں, ان ناموں کو رکھنے میں یا ان کی ترجیح قائم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کو بھی لازم نہیں کیا گیا, یعنی جو چیز ضروری قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نام میں کوئی شرک نہ ہو, نام میں کسی بدعت کا اظہار نہ ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو جو مقامی نام ہے وہی باقی رکھے جا سکتے ہیں. کوئی آدمی اگر اپنی ماں کی طرف سے ایک نام لے کے آیا ہے اور زندگی کا ایک عرصہ اس میں گزار چکا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام آپ تبدیل کریں یا اس کی شناخت تبدیل کریں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں سے کسی کا نام تبدیل نہیں کرایا. یہود تھے تو ان کے وہی نام رہے, مشرکین تھے تو ان کے وہی نام رہے, سوائے اس کے کہ کسی نام میں شرک کی کوئی چیز تھی. مثلا اگر کسی کا نام عبدالعزیٰ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ فرمائیں گے کہ اپنا نام تبدیل کر کے عبداللہ کر لو یا عبدالرحمٰن کر لو, کیونکہ اس میں ایک بت کی غلامی کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو نام میں کوئی خرابی ہے, مانوی خرابی ہے, تو اس کو دور کر لینا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو جو نام آپ چاہے رکھ لیں.
ٹھیک ہے. آخری سوال, آج کل ہمارے یہاں بڑا فیشن ہے منفرد نام رکھنے کا. ہم نے دیکھا ہے لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں, جی کوئی ایسا نام بتائیں جو آج سے پہلے کسی کا نہ ہو, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات بزرگوں کے ازواق ہوتے ہیں, اس لحاظ سے وہ لوگوں کے نام تبدیل بھی کر دیتے ہیں. جس طرح خود آپ بتاتے ہیں مولانا استاد اصلاحی صاحب کا, کہ انہوں نے کسی کا نام ابواللیث تھا, ابواللیث سے تبدیل کیا, پہلے کوئی اور نام تھا. تو یہ جو منفرد نام رکھنا ہے اور نام تبدیل کرنا ہے, اس کے بارے میں
اس کا تعلق بھی لوگوں کے ذاتی ذوق سے ہے. میں اس کو ہدف تنقید نہیں بناتا, لیکن میرا خیال ہے کہ جو کسی قوم کی روایت کے نام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہت اچھے لگتے ہیں.
جی,
اور ان کی ایک مناسبت بھی ہوتی ہے, وہ تاریخ کو یاد بھی دلاتے ہیں, وہ مختلف شخصیات سے نسبت بھی پیدا کرتے ہیں. ذوقی پہلو بھی ہے, یعنی ایک نام آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو استاد امام کے ہاں یہ چیز بہت تھی, وہ بالعموم اس طرح کا کوئی نام دے کے, اب شیر محمد ان کے خیال میں یہ کیا نام ہے, تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کا نام ابواللیث رکھ دیا.
عربی
زبان میں ابواللیث آپ جانتے ہیں نا کہ یہ شیر کی کنیت ہے, تو انہوں نے یہ نام رکھ دیا.
ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا, ہم سب سے ہم استفادہ کر رہے تھے. آپ کے یہاں سوالات آتے ہیں, وقت ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت